فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ اگر انسانوں پر گزرنے والی کیفیت ان کے دل کے بجائے پیشانی پر لکھی ہوتی تو تم جن سے حسد کرتے ہو ان پر تمہیں رحم آتا. امیر علیہ سنت، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
زبردست پوسٹ ہے. حسد کی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ کی نعمت کسی کو ملی ہوئی ہے، نہیں کسی کو نعمت ملی ہوئی ہے اس نعمت کے زوال زائل ہونے کا، اس کے ختم ہو جانے کا خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے. تو مثلا کسی مالدار کو دیکھ کر یہ خواہش ہوئی کہ اس کا مال جاتا رہے تو یہ حسد کہلائے گا. اب پھر اس کی صورتیں ہیں کہ جیسے کہ اگر خامہ خواہ ایسی خواہش کرتا جیلسی ہے تو گناہ گار ہے، اور اگر ان مانو کرے کہ یہ مالدار ہے تو اپنے مال کی وجہ سے ظلم کر رہا ہے لوگوں پر، اس کو رشوت پولیس کو دے دی تو فلاں کو دے دی تو بدماش کو دے دی اور پٹوا دیا اس کو، جو کیا اس کو اٹھوا لیا مال ہے. اب ایسی صورت میں اس کے مال کے زوال کی خواہش کرنا کہ اس کا مال جاتا رہے تاکہ لوگ اس کے ظلم سے بچیں، تو اب یہ گناہ بھری حسد نہیں ہے، اب گناہ نہیں ہوگا. بلکہ تو اچھی خواہش ہے مسلمانوں کی، ہمدردی ہے کہ اس کا زور ٹوٹ جائے یا کوئی طاقتور ہے، طاقت ہونا بھی تو ایک نعمت ہے، اس کی چلی جائے طاقت اس سے تو یہ بھی حسد ہے. لیکن اب وہ طاقت کی وجہ سے اگر لوگوں پر ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے بلا وجہ، تو اب اس کی طاقت چلی جانے کا ارادہ کرنا کہ یہ طاقت چلی جائے اس کی تاکہ غریب مظلوم راحت کا سانس لے، تو یہ بھی اچھا ہے. یہ تو خیر میں نے ویسے ضمن نرس کیا کہ کسی کو دیکھ کر اس پر حسد کرنا، حالانکہ اس کا اندر کی کیفیت ہے، ظاہر دیکھ کر حسد کیا کہ مثلا ظاہری طور پر یہ مالدار ہے، اب اس کو دیکھ کر حسد کیا، مگر اس کو جو اندرونی معاملات ہیں یہ اگر اس کی پیشانی پر آتے تو ان پر رحم آتا. مثال کے طور پر کسی مالدار پر حسد کیا لیکن اب اس کو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اور ساتھ میں لکھا ہے کہ یہ بیمار ہے، یہ اس کو ٹی بی ڈکلیئر ہوئی ہے یا کینسر ڈکلیئر ہوا ہے، یہ اس کے سب لکھا ہو، مال بہت ہے اس کے پاس لیکن گلے سے اترتا نہیں ہے اس کے کھانا، گلا بند ہو گیا، کینسر ہو گیا اس کو، تو کوئی بھی ایسی مصیبت اس کے اوپر لگی ہوئی ہے یا اس کو کبھی نیند آتی ہی نہیں ہے. بعض مالدار ہوتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے نیند اڑ جاتی ہے ان کی، نیند کی گولی کھائیں گے شروع میں نیند آئے گی پھر ڈوز بڑھتا جائے گا دوا کا، اس کی نیند کی گولی کا، ایک سے ڈیڑھ، ڈیڑھ سے دو، دو سے ڈھائی، اس طرح پھر ایک اس کا پیریڈ آتا ہے کہ چاہے 10 گولیاں بھی کھا لے نیند نہیں آئے گی.
نگران شورا کسی سفر سے واپسی تھی، وہ تربیتی سیشن تھا تو اسی پر مطلب وہ ایک اپنی کسی سفر کا معاملہ بیان کیا کہ ایک ملک میں کسی نے اسلامی بھائی کسی شخصیت کے بارے میں انہوں نے غائبانہ تعارف کرایا تھا کہ بڑی مالدار اور بڑا نام تھا ان کا، تو کہا کہ بہرحال ان کیا کوئی حلقہ لگا ہوا تھا تو وہاں پر میں گیا بھی تھا، تو کہا بعد میں اس نے کہا کہ 10 منٹ چاہیے، وہ 10 منٹ بیٹھ کے مجھ سے الگ سے اس نے کچھ باتیں کی اپنی پرسنل، تو کہا وہ جو پرسنل باتیں کر کے اس نے جو اپنے آپ کو پیش کیا نا کہ وہ کتنا پریشان اور معاملات میں گھرا ہوا ہے، تو مجھے لگا کہ شاید اس ملک کا سب سے غریب یعنی جو ہے نا بندہ یہی ہے، یعنی یوں بظاہر مال ہے، بظاہر آسائش ہی آسائش ہے، لیکن در حقیقت وہ بہت اندر سے جو ہے نا وہ ٹوٹا ہوا، جیسے ابھی آپ نے بھی چند ایک مثالیں دیں۔
مالدار بعض اوقات ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، رات کو سوتے ہیں دن کو جاگ نہیں آتی ان کو، وجہ کہ اتنے قرضے آ گئے ہوتے ہوں تو اس میں ٹینشن لے گیا، یا بعض اوقات یہ کہ لوگ پیسے کھا جاتے ہیں، اس کے ہے اس کے پاس 10 ارب روپے لیکن کسی کے 5 ارب روپے کوئی کھا جائے بالفرض، یا پھنس جائیں سو جائیں ڈوب جائیں تو اس کو ٹینشن تو آئے گا، یہ ٹینشن ہارٹ فیل کا سبب بنے گا، یہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اس کو بے چینی رہے گی، نیند اڑ جائے گی۔ تو یوں مطلب ہے کہ ہم تو دیکھیں گے کہ یار یہ تو اربوں پتی ہے، لیکن اندر سے یہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، یا اولاد کا اس کو سکھ نہیں ہوتا، اولاد آوارہ گردی کر رہی ہوتی ہے اور اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ تو یہ دکھ چھوٹا دکھ نہیں ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہو اور ماں باپ کو وہ یا تو لفٹ نہ کرائے، جواب نہ دے، یا جھگڑے کر کے الگ ہو جائے، تو ماں باپ کو اس کا جو دکھ ہے نا یہ کوئی بٹا نہیں سکتا ہے، اتنا دکھ ہوگا کہ کسی کے باغ کا پھل جو ہے اس کو کیڑا لگ جائے تو ظاہر ہے کہ مالی کو اس کی تکلیف مالی ہی سمجھ سکتا ہے، تو وہ ماں ہی اس کے دکھ کو سمجھ سکتی ہے جس کی اولاد اس کے ساتھ، یا اس کا باپ ہی سمجھتا ہے جو کہ اس کی اولاد نافرمان ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ تو یہ دکھ چھوٹے تو نہیں ہے، بظاہر مالدار ہے، مال کو کیا کرے، آگ لگائے، مال کام تھوڑی آتا ہے، میں نے دیکھے بہت بڑے مالدار کھانا نہیں اترتا، مال بہت ہے، کینسر ڈکلیئر ہو گیا ہے نلکی سے لکوڈ، وہ بھی کب تک، آخر کار موت، الموت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد،
زمان محمد حماد و زمان تعلق مردان سر دے امیر حسن سبرگاہ میں 10 سال لی چھے انہیں سوال جماعت نے کم کمیٹی چالو شوی داخل نے چالو شوی اور دے بھر سے احتیاط کل پکار دیں۔
پشتہ زبان میں کیے گئے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کل اکثر مساجد میں کمیٹیاں ہوتی ہیں، یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ کمیٹیوں کا سلسلہ کب سے سٹارٹ ہوا، یعنی کب سے شروع ہوا، اور جو کمیٹی میں ہوتے ہیں انہیں کیا نیتیں اور کیا احتیاطیں کرنی چاہیے۔
ماشاء اللہ، مسجد کی انتظامیہ سے مراد اب یہ دور کب سے شروع ہوا یہ تو مجھے پتہ نہیں، ہو سکتا شروع سے ہی ہو، کیونکہ ورنہ مسجد کی دیکھ بھال کرے گا کون، اگر اس کی انتظامیہ نہیں بنائی جائے گی اور یوں اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر ترکیب بن نہیں پائے گی، سنبھالنے کے لیے ایک گھر بھی ہے تو سنبھالنے والے تو ہوتے ہیں نا، لیکن اب اس کی ہسٹری کیا ہے، کب سے چل رہے ہیں مجاوری، تو وہ شروع سے چل رہی ہے، جیسے کہ کعبے کے بھی مجاور ہوتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوتے تھے، پہلے سے وہ چلے آ رہے تھے، وہ جیسے کہ چابی رکھنے والے وغیرہ۔ اور مسجد کی انتظامیہ کو کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے، وقف کے مسائل سیکھنے چاہیے، ورنہ تو یہ کیا کریں گے، وقف کے مسائل نہیں پتا ہوں گے تو، کیونکہ مسجد ایک وقف ہی کی مطلب یعنی کہ چیز ہے، اس طرح کوئی مدرسہ چلاتا ہے یا اس طرح کہ وقف کی کسی بھی چیز کو جو ڈیل کرتا ہے تو اس کو پتا تو ہوگا یہ وقف ہوتا کیا ہے، اس کے مسائل کیا، ابھی سارا کورس ابھی بیٹھے بیٹھے مدنی مذاکرے میں تو نہیں ہو سکتا، کے لیے مطالعہ کریں، علماء سے بیٹھ کر مشاورت کریں، ورنہ جو گڑبڑیں ہو رہی ہوتی ہیں مسجدوں میں، اب جیسے رمضان شریف آئے گا نا تو رنگ روغن کیا جائے گا، پرانی دریاں اٹھائی نکالی، نئی دریا بچھاؤ کرو، اب اگر یہ مسجد کے چندے سے ہوتا ہے تو مسائل، اچھا جس نے پہلے سے رنگ کروایا اس کا رنگ اچھا، اور ویسے ہی اگر ضرورت نہیں ہے رنگ درست ہے تو اب اس پر بلا وجہ رنگ کرنا کہ بھائی رمضان شریف آ گیا تو یہ بھی اسراف میں جائے گا، ناجائز ہو جائے گا، مسجد کے پیسوں سے کیا تو اور وبال آئے گا، کسی پارٹی سے پیسے اسپیشلی اس کے لیے تب بھی پرانا رنگ جس کو آپ پرانا کہہ رہے ہیں تو یہ پرانا نہیں ہے، جبکہ یہ ہے مطلب ابھی کوئی فریش، اس میں کوئی سی ایسی خرابی نہیں ہے کہ جس پر دوبارہ رنگ کرنا پڑے، تو یہ کر رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں، تو یہ سب علماء ہی ہمیں سمجھائیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
فیس بک لائیو مولانا الیاس قادری، اس پر سوال آیا ہے، کیا کاروباری حضرات صرف فرض رکعتیں پڑھیں اور اس کی عادت بنا لیں تو ان کی نماز درست ہو جائے گی؟
جو فرض ادا کیے ہیں وہ تو ہو جائیں گے، لیکن سنت موقعہ کا ایک آدھ بار ترک برا اور بار بار کا ترک گناہ، گناہ پر عذاب جہنم کی حقداری۔ سنت نے چھوڑنے کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہوتی، البتہ جو مفتی فتویٰ لکھتے ہیں اور ان کی اتنی مصروفیت ہوتی ہے فتویٰ لکھنے میں، ایک اس کا بھی ایک مطلب کرائٹیریا ہے کہ اتنے حد تک اس کی مصروفیت ہے تو اس کو سنت موقعہ معاف ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری یہ کیفیت ہے کہ مجھے سنت معاف، لیکن میں تو سنت نہیں چھوڑتا ہوں، موقعہ تو پڑھتا ہوں، غیر موقعہ بھی نہیں چھوڑتا۔ بیپاری کو کہاں سے معاف ہو جائیں گی؟ بیپاری کو تو جماعت بھی معاف نہیں ہے، بیپار کی وجہ جماعت سے بھی نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ کوئی ایسی واقعی مجبوری نہ ہو، کہ بعض علماء فرماتے ہیں جو مال و دولت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا وہ بروز قیامت قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز میں غفلت کرے گا وہ قیامت کے روز فرعون کے ساتھ اٹھے گا، جو وزارت کی مصروفیت کے سبب نماز سے محروم ہوگا اسے فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا، اور جو تجارت کی مصروفیات کی وجہ سے نماز چھوڑا کرے گا وہ مکہ شریف کے بدنام کافر تاجر عبی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ تو یوں یہ تجارت کی مصروفیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں نماز میں اس کو ڈسکاؤنٹ مل جائے، بالکل سوال ہی نہیں ہے، زیادہ پڑھنی چاہیے۔
ماضی میں ایک بیوروکریٹ سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے کہنے سے بھی مجھے پتا چلا، انہوں نے نماز کی کوئی بات چلی تھی تو کہ بہت مصروفیت ہے آپ کے سامنے، یہ ٹائم نہیں ملتا، میں گھر پہ جا کر 5-6 نمازیں پڑھ لیتا ہوں رات کو، گھر پہ جاتا ہوں نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یوں مجھے کہا انہوں نے۔ پھر ان کو سمجھایا میں کہا یار یہ
ڈنر میں اگر بریک فاسٹ اینڈ لنچ وتھ ڈنر تینوں ایک ساتھ کر لیا اگر، نہ کمزوری ہو جائے گی، تو یہ کمزوری ہو جائے، ایمان کمزور ہوتا ہو تو ہو جائے، بدن کمزور نہ ہو۔ یہ بہرحال غلط ہی ہے، قضا کرے گا تو گناہگار ہوگا بزنس کی مصروفیت کی وجہ سے۔
ایک دفعہ اسلام آباد کی سڑک سے میں گزر رہا تھا، کسی نکی کی دعوت کا سلسلہ تھا، سڑک کی ایک طرف میں نے دیکھا پولیس کی گاڑی کھڑی ہے، اور مطلب وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہوں گے، مگر نماز کا وقت تھا تو وہ سڑک پر ہی شاید جائے نماز یا کوئی سا بچھا کر یہ نمازوں کی ترتیب انہوں نے جاری رکھی تھی، ایسا مجھے لگا۔ تو مجھے میرا بیان بھی شاید یہ پولیس والوں میں تھا، تو میں نے کہا ابھی میں دیکھ کر آیا ہوں، جس کو پڑھنی نہ نماز وہ پڑھ لیتا ہے یار۔
پولیس والے نماز پڑھ رہے تھے؟
ہاں پولیس والے نماز پڑھ رہے تھے۔
ہاں یہ عرب ممالک میں
نہیں، میں تو یہاں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں۔
اسلام آباد میں دیکھا؟
جی پاکستان۔
ماشاء اللہ کیا بات ہے مدینے کی۔
تو جس کو پڑھنی ہے نماز وہ وضو بھی کر، وضو کا بھی اہتمام کر لے گا، تو جائے نماز بھی ہوگی، قبلے کی سمت بھی دیکھ لے گا وغیرہ وغیرہ، جس کو نماز پڑھنی ہے اس کے لیے اہتمام وہ اپنا شاید کرنے میں کامیاب ہو ہی جائے۔
کہ نماز کا ذہن ہو تو آدمی رستہ نکال ہی لیتا ہے، نماز چھوڑنے والی نہیں ہے، نماز اور وقت کے اندر ہی پڑھنی ہے۔
اتنا تھوڑا مہربانی کریں آپ سب دیکھنے سننے والے، پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں، اپنے موبائل میں پریئر ٹائم اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں، ریکویسٹ ہے آپ کو، بہت ضروری ہے، کہیں بھی کسی جگہ پر بھی آپ کے لیے کوئی ایسی آزمائش ہو سکتی ہے، آپ فوراً پہلے تو نماز کا ٹائم ضرور چیک کریں کہ میری نماز کا وقت کون سا ہے، تاکہ نماز اس کے وقت میں ادا کی جائے، اور اسی میں قبلہ ڈائریکشن بھی الحمدللہ آپ کو مل جائے گی، پھر قبلہ ڈائریکشن بھی چیک کر کے تاکہ آپ اپنے وقت پہ اس کے پورے معاملات کے ساتھ اپنی نماز ادا کر سکیں۔
کیا چوری کا مال بیچنے والے سے خریداری کرنا درست ہے؟
چوری کا مال پتہ ہے کہ یہ چوری کا ہے، یا غالب گمان خیال جمتا ہے کہ یہ چوری کا ہے، دونوں صورتوں میں اس سے اس چیز کو خریدنا ناجائز ہے، گناہگار ہوا۔
مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک منظر دکھاتے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر، ذرا دیکھیے، پڑھنے میں آ رہا ہے آپ سب کو؟ کیا پڑھنے میں آ رہا ہے؟ میں ابھی میں نے کچھ بھی نہیں بتایا، شاید میں کچھ پڑھنے میں آ رہا ہے۔
اللہ
امین بھائی، آپ کو کچھ پڑھنے میں آ رہا ہے؟
اللہ
اللہ کس کو پڑھنے میں آ رہا ہے؟ اچھا حضور یہ روٹی پر اللہ لکھا ہے، ذرا بتائیے نا کیا ہے؟ اس لیے میں نے بھی بتایا کچھ نہیں تھا، میں کہا پہلے میں دیکھ لوں کہ ہاں جو ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے یہ ہے
اللہ
اللہ
اللہ۔ یہ چند روز پہلے میں ناشتہ کر رہا تھا تو روٹی پر مجھے یہ لفظ اللہ لکھا ہوا نظر آیا، میں نے وہ ٹکڑا الگ کر دیا، حسن رضا گئے دکھایا ان کو اللہ، اب وہ ٹکڑا اس نے پکڑ لیا، وہ تھیلی لایا پلاسٹک کی اس میں ڈال لیا۔ نہیں تو میں پہلے بھی اکا دکا ایسا موقع ہوئے تو یہ حسن رضا استعمال انہوں نے کیا ہے۔ تو خیر میں نے کہا میں تو سید صاحب کو دوں گا، تو سید صاحب ہمارے یہیں فیضان مدینہ کے سید صاحب ہیں، تخصص الفقہ کے طالب علم ہیں، اور قاری صاحب بھی اچھے قاری ہیں، مدنی چینل پڑھاتے ہیں، فیضان مدینہ کے کراچی کے مؤذن بھی ہیں یہ۔ تو میں نے کہا میں تو ان کو دوں گا، جو یہ ان کو حسن رضا کو پڑھاتے ہیں، ان کے استاد ہیں، حفظ کروا رہے ہیں۔ تو وہاں لیے گئے، بولے نہیں میں رکھوں۔ میں نے کہا تم ان سے بھلے حاصل کر لینا، میں مجھے ان کو دینا ہے، شاید یہ تم کو دے، تم بولنا مجھے دے دو۔ وہ ٹھیک ہے، تو ان کو دیا انہوں نے، میں نے حسن رضا آ گئے، میں نے ان کو پوچھا کیا ہوا، آپ کو دیا؟ انہوں نے مجھے نہیں دیا۔ پھر خیر میں کیا کہا تھا، انہوں نے سید صاحب نے ان کو مثال دی، اور مثال میں بول نہیں سکتا اپنے منہ سے۔
قاری صاحب نے کہا تھا کہ ایک باغ ہے، اس میں آپ اور سارے پھل لگے ہیں، آپ ان کو توڑ کے نکال سکتے ہیں، لیکن میں نہیں نکال سکتا، اور آج مجھے ایک پھل مل گیا۔
یہ کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب کے پاس جب گئے روٹی کا وہ ٹکڑا لے کر، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ مجھے دے دیں سید صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو
ملتا رہتا ہے،
آپ باغ کے اندر ہیں، وہاں سے جب چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، میں تھوڑی لے سکتا ہوں، تو آج مجھے مل گیا تو پھر میں آپ کو کیسے دوں؟
آج باغ کے مالی نے میرے کو دے دیا۔
یہ اس کی کہانی ہے،
ماشاءاللہ
بڑا واضح لکھا ہوا ہے۔
اچھا اس طرح کوئی ہمارے کسی اس پر اگر کوئی ایسے ماشاءاللہ مقدس نام آتا ہے، تو یہ اس کے تعلق سے ہم کیا ایک اچھا شگن کے طور پر ہی لیں گے، اچھی علامت کے طور پر لیں گے؟
جی جی، ظاہر ہے کہ وہ اب یہ ایمان افروز ہے، اس میں کوئی باغڑ بلا نہیں بنا ہوا، شیر چیتا نہیں بنا ہوا، میرے رب کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ اس میں ذات، اور اللہ کے نام میں تو کیا شان ہے کہ جیسے درشی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، تو اللہ سے شروع ہوا نا، تو جب اللہ پاک کا نام اس طرح اللہ لیتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ پاک کو تمام اسماء و صفات کے ساتھ یاد کیا، تمام اس کے ناموں اور اللہ پاک کی تمام صفتوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اللہ کہنا۔ تو الحمدللہ میں بھی اللہ اللہ لکھتا رہتا ہوں اکثر، تو اللہ پاک نے مجھے یہ انعام دیا، روٹی پر یہ قدرتی طور پر، توے پر یہ پکی ہوئی ہے، لیکن یہ قدرتی طور پر ایسا اینگل بنا نا کہ وہ اللہ اس پہ سبت ہو گیا، نقش ہو گیا، الحمدللہ۔ تو یہ اچھا شگون ظاہر ہے، وہ میرے رب کا کرم ہے کہ سارے غیر مسلموں کو اللہ کو مان لینا چاہیے، ایمان لے آنا چاہیے، اللہ پاک کی شان ہے۔ دیکھو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یہ کلپ AI سے بنایا گیا ہے۔
انظر إلى السمكة الصفراء، السمكة البيضاء، هل ترى أنها تفتح فمها؟ انظروا، السمكة تفتح فمها كثيراً، هل هي تشرب الماء؟
لا، بل أظن أنها تتنفس.
ولكن كيف تتنفس؟ ألا يدخل الماء في أنفها؟
سبحان الله،
سبحان الله،
هذا سؤال ذكي ومحير حقاً، تعالوا معي لنسأله فضيلة الشيخ عن هذا الأمر. سيدي لدينا سؤال، كيف تتنفس الأسماك تحت الماء دون أن يدخل الماء في أنوفها؟
سيدي، ہم بچوں کا ایک سوال ہے کہ مچھلیاں پانی کے اندر سانس کیسے لیتی ہیں،
کیا پانی ان کی ناک میں نہیں جاتا؟
کہا جاتا ہے کہ مچھلی ناک سے سونگتی ہے اور یہ گلفڑوں سے سانس لیتی ہے. اب ناک میں یہ سانس نہیں لیتی, ضرورت نہیں سونگتی ہے, تو یوں سانس میں پانی جاتا تو یہ صورت نہیں ہے. اچھا پھر پانی اگر اس میں جائے بھی مچھلی کے پیٹ میں تو اس کے لیے پرابلم نہیں ہے, کہ تو مچھلی پانی کے بغیر تو زندہ رہ ہی نہیں سکتی نا, یہ تو رہتی پانی میں, پانی سے باہر نکلے گی تو مر جاتی ہے. اچھا یہ گل پھڑے کیا ہوتے ہیں؟ یہاں سے مطلب وہ کنگیاں نظر آتی ہیں لال لال بعض وقت مچھلی کی, یہ سر کے حصے میں گردن کے پاس یہ حصہ گل پھڑا کہلاتا ہے. یہ بعضوں کی کنگیاں نرم ہوتی کھائی جاتی ہیں, بعضوں کی نہیں کھائی جاتی سخت ہوتی ہیں. اور اس میں بھی دھوکہ کی بھی صورت ہوتی ہے, بیچنے والے اس میں کوئی کلر ڈال کے اس کو لال کر دیتے ہیں. یہ لال جو ہوتا ہے نا تازے کی نشانی ہوتا ہے, یہ باسی مچھلی اس طرح گاہک کو ٹکا دیں گے لال کر کے, دھوکہ, گناہگار ہوتے ہیں سر اس طرح. لیکن میں آپ کو ویسے ایک بات بتا رہا ہوں ٹیکنک, مچھلی کے عجائبات, ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا, اس میں اس طرح کی معلومات مچھلی کی آپ کو مل جائیں گی. مختصر رسالہ ہے, بڑا دلچسپ رسالہ ہے, نہ پڑھا تو ضرور پڑھیے گا. مچھلی پکانے کے طریقے بھی لکھے ہیں اور بڑی بڑی مچھلیوں کے واقعات, ان کی کیفیات, اور شاید شروع کریں گے تو چھوڑنے کو دل نہ کرے.
مچھلی کے عجائبات مکتبۃ المدینہ کا رسالہ 53 صفحات ہیں اور 20 روپیز, 20 روپے میں آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں.
53 پیجز, جلدی بکنگ کروا لیں, ختم ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کسی نے کیا خوب نصیحت کہی, سیمٹ سے بھی ایک نصیحت حاصل ہوتی ہے, جوڑنے کے لیے بھی نرم ہونا ضروری ہے اور جبکہ جوڑے رکھنے کے لیے سخت ہونا ضروری ہے. پیارے مرشدی, اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
سیمنٹ جو ہے وہ نرم ہوتی ہے, تو اگر کوئی تعمیر کرنی ہے, اینٹیں جوڑنی ہے, تو وہ نرم ہوگی تو ہی جڑیں گی. اگر وہ سیمنٹ سخت ہے تو پھر یہ جڑیں گی نہیں نا, بالکل نرم نرم ہو کر پھر رکھ کے, اب یہ سوکھ کر سخت ہو جائے گی, تو اس کو جوڑے رہنے کے لیے سخت بننا ضروری ہے. تو یہ سخت رہے گی تو یہ اینٹ جدا نہیں ہوگی, جڑی رہے گی. اگر نرم ہی رہتی ہے تو پھر فائدہ ہی نہیں تھا, تو جڑتی نہیں اس سے. تو یوں رشتے داریاں جو ہیں یہ نرمی کے ساتھ اس کو ایسا جوڑ دیں اور ایسے سخت جڑ جائیں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے رشتے توڑ نہ سکے, ہے نا. کان میں بولتے ہیں یوں توڑوا دیتے ہیں, مطلب غیبتیں کر کے توڑوا دیتے ہیں, چگنیاں کھا کے توڑوا دیتے ہیں, تو آپ کے رشتے سے مضبوط ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑوا نہ سکے. تو برائے وصل کردن آمدی, نئے برائے فصل کردن آمدی, تو جوڑنے کے لیے آیا ہے, توڑنے کے لیے نہیں آیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو AI جنریٹڈ ہے.
یہ کلپ حاجیوں کی راہنمائی کے لیے ہے. دادا جان, آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے.
میں تو تیار ہوں, آپ نے تیاری نہیں کی.
دادا جان, میں تو نئے کپڑے پہنے تیار ہوں.
بیٹا, حج و عمرہ کے لیے خاص کپڑے ہوتے ہیں.
خاص کپڑے وہ کیا ہوتے ہیں؟
یہ بغیر سلی ہوئی دو چادروں پر مشتمل ہوتا ہے جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے مرد استعمال کرتے ہیں.
اچھا.
حمزہ بیٹا, ایسا لباس پہننے کے ہم عادی نہیں ہوتے, لہٰذا گھر ہی میں احرام باندھنے کی پریکٹس کر لیجئے.
اور بعض افراد ایئرپورٹ پر احرام باندھ رہے ہوتے ہیں, ایئرپورٹس پر رش کی وجہ سے آپ کو وقت زیادہ لگ سکتا ہے.
میرا مشورہ تو یہی ہے کہ گھر ہی سے احرام باندھ کر اپنے سفر کا آغاز کیجئے,
کیونکہ گھر پر آپ سکون کے ساتھ اچھے اور بہتر طریقے سے احرام باندھ سکتے ہیں.
دادا جان, ہم بھی جہاز میں احرام باندھتے کتنا مزہ آتا.
حمزہ بیٹا, جہاز میں کپڑے بدلنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آگے پیچھے دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں,
اور تاخیر ہونے کی صورت میں ممکن ہے کہ میقات بھی گزر جائے.
دادا جان, میقات یہ کیا ہے؟
کیا فرماتے ہیں امیر اہل سنت حمزہ کے سوال کے بارے میں کہ میقات کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ احرام باندھنے کی پریکٹس ایئرپورٹ پر اور جہاز میں؟ احرام باندھنے کی احتیاطیں اپنے تجربات کی روشنی میں حاجیوں کی رہنمائی فرما دیجئے۔
جس کو عمرہ یا حج کرنا ہے احرام باندھ کر پہلے پریکٹس گھر میں کر لینا، چل سکتا ہے کہ نہیں، اٹھ بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ اس کا تجربہ ہوتا نہیں ہے۔ خاص کر کے تیبند میں مسائل زیادہ ہوتے ہیں، اگر صحیح نہیں بندھے گا تو آپ وہ مومنٹ کرنا آپ کے لیے دشوار ہوگا، تو کس طرح باندھنا کسی سے سیکھنا بھی پڑے گا تجربہ کار سے، تو یہ آپ مومنٹ کر سکے۔ پھر یہ کہ ناف کے نیچے اوپر کا کپڑا اٹھ جاتا ہے، تو اب ناف کے نیچے سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت یہ چاروں طرف جو اس کا گولائی میں ایریا ہے، سب کے سب یہ ستر میں داخل ہے مرد کے، ٹھیک ہے نا، عورت کا ستر تو اور بھی بڑا ہے، تو بعض لوگوں کا ناف کے نیچے ہوتا ہے، تو یہ پیٹ کا وہ حصہ نظر آتا ہے، تو یہ گناہ کا کام ہے دوسروں کے سامنے اس کو کھولنا۔ اپنے لیے بھی بلا ضرورت کھولنا یہ بھی جائز نہیں ہے، ستر کھولنا، یہ خیال رکھیے گا، اس کی پریکٹس آپ کرنے۔ اس میں نماز کی مومنٹ جو ہوتی ہے، سجدے میں جانا، جھکنا، اٹھنا، یہ بھی اس میں گھر میں آپ کر رہے ہیں، واقعی بہت دشواری ہوتی ہے بعض اوقات، فرسٹ ٹائم زندگی میں پہنا ہو نا، اب وہ احرام سنبھالے یا نماز کو سنبھالے، سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے یہ پریکٹس کر لیں احرام کی، کہ ورنہ یہ کہ ادھر سے کھل جائے گا، ادھر سے کھل جائے گا، پیٹ سے اوپر چلا جائے گا، پیٹھ کھل جائے گی، کبھی ہٹ جائے گا، تو یہ اس کو پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ مناسب ہوگا۔ اور احرام فل سائز کا ہو، سستا لینے کے شوق میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو آزمائش بڑھ جائے۔ ویسے تولیہ کا احرام میں نے مناسب محسوس کیا ہے کہ ہوا سے جلدی نہیں اڑے گا، تھوڑی بہت ہوا سے جام ہو جائے گا، تو یہ اب گرمیوں میں تھوڑا آزمائش ہوتی ہے اس میں۔ اور تہبند چاہیں تو موٹے کپڑے کا بھلے پہن لیں، لیکن تولیہ اوپر ہوگا تو آسانی، یہ بعض صورتوں میں، بعض صورتوں میں کہ دونوں تولیاں ہوں تو آسانی ہوں گی، بعض صورتوں میں دونوں کپڑے کی چادریں ہوں گی تو آسانی ہوں گی، پھر سیزن وائز بھی اس کا حساب ہوتا ہے کہ کون سا آپ کو موافق آئے۔ کندھا کھلا رکھ کر بعض لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، کندھا کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بعض لوگوں کا تو پورا پورا سینہ کھلا ہوتا ہے، سب پریکٹس سے آئے گا آپ کو، یہ بالکل ایسا ہو کہ نماز میں سینہ کھلا ہوا نہ ہو، بالفرض نماز میں یہ گر جاتا ہے بعض وقت، گر گیا تو ہاتھ کے اشارے سے فوراً، اگر آپ سینے کو چھپا لیں گے نا، اگر کھل گیا تھا تو فوراً چھپانے سے وہ قرات نہیں ہوگی۔ کیا کیا احتیاطیں کرنی، یہ بھی شاید سوال ہے، تو یہ تو ساری وہ رفیق الحرمین میں لکھی ہوئی ہے، تو اس کی تو پوری لسٹ ہے۔ اچھا، اب میقات کے تعلق سے عرض کرتا ہوں کہ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے جانے والے کو بغیر احرام سے آگے جانا جائز نہیں، چاہے وہ تجارت کے لیے جا رہا ہو، کسی دوست کے پاس جا رہا ہو، یا اپنا گھر ہے اس کا مکہ شریف میں اس لیے جا رہا ہو، کسی طرح بھی اس کو اگر مکہ مکرمہ جانا ہے تو میقات کے باہر سے وہ چلا ہے، سپوز کرو کہ پاکستان سے چلا ہے، اب وہ جاتا ہے مکہ شریف میں کہ اس کا عمرے کا ارادہ نہیں ہے، تو اب مکہ شریف جانا چاہتا ہی ہے، تب بھی یہ احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ اب وہ احرام چاہے عمرہ شریف کا ہو چاہے حج کا ہو، احرام واجب ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ یہ ڈرائیوروں کے لیے بیچاروں کے لیے بڑا مسائل ہوتا ہے، یہ آنا جانا کر رہے ہوتے ہیں بغیر احرام کے، میقات سے باہر چلے جائیں گے پھر میقات کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ احرام ضروری ہے۔ اچھا، میقات پھر مختلف ہیں، اب ہم پاکستان کے جائیں گے تو میقات ایسی کوہ یلم لم، یہ جدہ شریف سے 70 کلومیٹر پہلے جو لکھا ہوا ہے کہ وہ آ جاتی ہے میقات۔ جدہ شریف یہ میقات کے باہر نہیں ہے، جدہ شریف جو ہے یہ حل میں ہے، میقات اور حرم کے درمیان جو مقام ہوتا ہے اس کو حل بولتے ہیں۔ تو جو جدہ شریف میں اور مکہ پاک جانا چاہتا ہے، جدہ شریف میں رہتا ہے جیسے مکہ پاک میں، اس کو احرام واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ میقات سے کے باہر سے نہیں آ رہا نا، ہل کے اندر سے حرم میں جا رہا ہے، تو وہ جائز ہے اس کے لیے۔ تو جدہ شریف جو جا رہے ہیں، جیسے یہاں حج کے لیے جائیں گے، تو ان کے لیے جو بہتر طریقہ وہ حمزہ کے دادا جان نے بتایا نا، وہ درست کہ پہلے سے مطلب باندھ لیں، ہوائی جہاز میں باندھنے کا موقع ملے گا نہیں، کہاں کپڑے بدلی کریں گے، کیسے باندھیں گے، دشواری ہوگی۔ ہاں اگر شپ جو ہوتی ہے سفینہ مدینہ، پہلے تو چلتے تھے، اب ہمارے یہاں پاکستان میں تو نہیں چلتے، دوسرے ملکوں کا پتہ نہیں ہے سفینے جاتے ہوں تو. تو سفینے میں شروع سے احرام پہننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ لمبا سفر ہوتا ہے، تو وہ بعد میں وہاں موقع مل جاتا ہے، جگہ کشادہ ہوتی ہے تو وہاں احرام باندھ لے. اچھا احرام باندھنے سے یعنی کپڑے دونوں لپیٹ لیے تو احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہو جاتی، یہ دوسرے لباس ہی کی طرح اس میں رہے گا، کوئی پابندی نہیں ہے. پابندیاں کب شروع ہوں گی؟ جب احرام کی نیت کرے گا، نیت کے بعد لبیک یا اس کی مثل جب تک نہیں کہے گا احرام کی پابندی شروع نہیں ہوگی. تو نیت، اچھا دو نفل، یہ نفل یہ ضروری نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے احرام کی نیت کری مگر نفل نہیں پڑھے، مثلا مکرو وقت تھا تو نفل پڑھنا اجازت نہیں ہے اس طرح، یا ویسے سستی کی وجہ سے اس نے نفل نہیں بھی پڑھے تب بھی احرام کی نیت ممکن ہے کر لے، ٹھیک ہے. سنت یہ کہ وہ نفلیں پڑھ کے پہلے نفلیں پڑھے تو چھوڑنی نہیں چاہیے. تو اب یہ کہ احرام کی نیت یہ میقات سے پہلے کرنی ہے، میقات کے بعد کریں گے تو میقات چونکہ آپ نے کراس کر لیا بغیر احرام کے، جانا ہی مکہ شریف تھا، تو اب یہ کہ دم واجب ہو جائے گا، یہاں ترک واجب پر دم ہوتا ہے. ایک قربانی بکرے کی جو شرائط ہے قربانی کے، انہی شرائط کا بکرا وہ بھی حدود حرم میں، حدود حرم بہت ہے، کعبہ شریف بھی حرم میں، مسجد الحرام بھی حرم میں. مسجد الحرام کو لوگ سمجھتے ہیں حرم ہے، بے شک وہ حرم شریف ہے لیکن اس کے باہر بھی حرم ہے اور میلوں تک حرم پھیلا ہوا ہے. تو حدود حرم میں داخل ہو گیا تو اب یہ کہ قربانی جو کرنی ہوگی اس کو حدود حرم میں ہی کرنی ہوگی، وہ جو دم واجب ہوا، اور اس کو نہ خود کھا سکتا ہے نہ کسی غنی کو یعنی مالدار کو کھلا سکتا ہے، یہ غریبوں میں صدقہ ہوگا. اچھا اب کوئی میقات میں آ تو گیا بغیر احرام کے، اب وہ دم سے بچنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ یہ کہ میقات کے باہر نکل آئے، میقات کے جب باہر نکل جائے گا پھر وہاں سے احرام باندھ کر داخل ہو جائے حرم میں، تو اب یہ کہ وہ دم جو اس کا معاف ہو جائے گا، یہ سہولت ہے. لیکن یہ کون کر سکتا ہے؟ وہ تو جو وہاں کے رہائشی ہیں ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں اور وہ، ان کو یہ صورتیں بن سکتی ہیں، عام آدمی کو نہیں بن سکتی صورت. یہ چند مطلب مسائل اس کے عرض کیے میں نے، باقی پابندیاں جو ہیں وہ تو اس کی تفصیل تو کافی ہے، کیا حرام ہے کیا مکروہ ہے کیا اجازتیں ہیں، تو یہ پوری لسٹیں اس میں رفیق الحرمین میں موجود ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، یہ سینٹینس کیوں کہا؟ اصل میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ہے جھوٹ. ہم سب جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، مگر آسانی کے لیے اور کبھی فائدے کے لیے ہم سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. کیا واقعی جھوٹ ایک مجبوری ہے یا اسے ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟
آج کل کے دور میں تھوڑا بہت جھوٹ نہ بولو نا تو کام ہی نہیں چلتا. بزنس میں، روزمرہ کے معاملات میں لوگ سچ سننا ہی نہیں چاہتے.
کیوں، بہرے بہرے ہو جاتے ہیں کیا؟
بہرے نہیں، سچ بتا دو ان کو، صحیح قیمت بتا دو، سیدھے سیدھے بات کرو تو بولتے ہیں صحیح سے بات نہیں کرتے، اسٹریٹ فارورڈ جواب دے دیتے ہیں. اب تھوڑا سا گھما پھرا کے تھوڑا جھوٹ کا مسالہ لگاؤ تو کسٹمر بیٹھ بھی جاتا ہے، سن بھی لیتا ہے بات، پھر آخر میں ہم اس کو اپنی مرضی کی قیمت پہ بیچ بھی دیتے ہیں.
اصل میں مسئلہ یہی ہے، ہم نے جھوٹ کو ہے نا تھوڑا سا سمجھ کر نا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے.
تو کیا کریں،
سچ بولیں،
سب جگہ سچ بولیں،
ایز اے مسلم سچ ہی بولنا چاہیے نا بھائی،
پھر ہو گئے کام. کیا چل گئے بزنس،
تو بزنس چلانے کے لیے جھوٹ ضروری ہے؟
بالکل، سچ بول دیں گے تو کوئی بزنس ہی نہیں کر سکتے ہم کسی کے ساتھ، تو تھوڑا تو گھمانا پڑتا ہے.
اگر سچ بولنے سے نا لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا تو جانے دیں. آپ تھوڑا سا سوچیے کہ وہ تعلق کیسا تھا کہ جو جھوٹ پہ کھڑا تھا.
سب ہی جھوٹ بولتے
ہیں، سب مسلمان ایک جیسے نہیں ہوتے مسعود بھائی،
نیت تو صاف ہی ہوتی ہے نا.
دیکھیں غلط راستہ جو ہے نا صحیح نیت سے درست نہیں ہوتا، غلط غلط ہوتا ہے.
تو پھر کیا کریں؟
شیخ کی طرف چلتے ہیں. شیخ آپ نے مسعود بھائی کی باتوں کو بھی سنا اور میں نے بھی کچھ باتیں کی ہے کہ جھوٹ بولنا لگتا ہے کہ نا عادت اور مجبوری دونوں ہی ہو گئی ہے، تو پلیز شیخ اب آپ ہی بتائیے کہ آخر درست کیا ہے.
ہر مسلمان سمجھتا درست کیا ہے، جھوٹ سے بچنا یہ درست ہے، جھوٹ خراب چیز ہے یہ درست ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، یہ درست بات ہے، اور جھوٹ کو مجبوری بنا لینا یہ نہ درست ہے، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے یہ کہنا یہ بھی نہ درست ہے، غلط ہے۔ تو جھوٹ یہ بہت ہی مذموم صفت ہے، اور جھوٹے کا ویسے دنیا میں بھی اس کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، اگر وہ کبھی سچی بات کرے نا تب بھی شک پڑتا ہے کہ یار یہ بول رہے نا، اس لیے تھوڑا یار سوچ سمجھ کر اس کی بات پر اعتماد کرنا۔ پھر جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں ہے، میری جھوٹ کی عادت نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے بعض اوقات، کہ آدھی لوگ اس طرح بولتے ہیں، تجربے کی بات ہے، میری جھوٹ کی عادت نہیں ہے، حالانکہ اس کے سری جھوٹ اپنے سامنے ہوتے ہیں بعض اوقات، کھلے جھوٹ۔ ایک فتاوی رضویہ شریف کا ایک مسئلہ عرض کر رہا ہوں جزیہ، اور یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں بھی موجود ہے۔ میرے آقا امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک سوال پیش ہوا، استفتا ہے نا، فتویٰ پوچھا گیا، امر نے، امر ایک فرضی نام ہے، امر، امر نے جان بوجھ کر کچہری یعنی کورٹ میں جھوٹی گواہی دی، لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، تو کہنے لگا کچہری میں آج کل سچ کون بولتا ہے، یہ جتنے جاتے ہیں سبھی وہاں جھوٹ ہی تو بولتے ہیں، اگر میں نے جھوٹ کہا تو کیا برا کیا، یہ الفاظ بڑے خطرناک ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے، حدیث میں فرمایا جھوٹی گواہی دینے والا وہاں سے قدم ہٹانے نہیں پاتا حتیٰ کہ اللہ پاک اس کے لیے جہنم واجب فرما دے گا۔ مزید اعلیٰ حضرت اب اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، یہاں تک تو گناہ کبیرہ ہی تھا، یعنی بڑا گناہ تھا، جو آدمی کی ہلاکت و بربادی کو بس کافی ہے۔ آگے اس کا کہنا کہ میں نے جھوٹ بولا تو کیا برا کیا، صریح کلمہ کفر ہے، کھلا کفر ہے، اس پر لازم ہے کہ تجدید اسلام کرے، نئے سرے سے اسلام قبول کرے، اسلام سے نکل چکا ہے، توبہ کرے اس کفر سے، نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ اور اگر عورت رکھتا ہو تو از سر نو، نئے سرے سے اسلام لانے کے بعد اس سے نئے سرے سے نکاح ضروری ہے۔ تو یہ مطلب جھوٹ میں بڑی دلیری کے ساتھ بے باکی سے لوگ کلام کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو جھوٹ بولتے ہوتے ہیں، پھر جھوٹ کی تائید میں یہ جملے جو بول رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات اس طرح کے جملے کہ میں نے جھوٹ کہا تو کیا برا کیا، جھوٹ کو اچھا کہا نا اس بدبخت نے۔ تو بہرحال یہ کہ جھوٹ چونکہ قرآن و حدیث سے اس کی مذمت ہے، قرآن کریم میں بھی لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو جھوٹ کو اچھا نہیں کہا جائے گا، یہ برا ہے، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، اور یہ جو ہے نا کہ کاروبار نہیں ہوتا، تو کیا جو سچ بولتے ہیں بھوکے مرتے ہیں؟ اولیاء کرام جن کے مزاروں پہ آج بھی رونقیں اور لوگوں کے ہجوم ہیں، بھلے صدیاں ہو گئیں ان کی وفات کو، یہ سچے لوگ تھے، تو آج ان کے پیچھے لوگ ہیں، اور جھوٹے تاجروں کے پیچھے کون ہے؟ ان کی قبروں پر تو کتے لوٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو کون پوچھتا ہے؟ جھوٹ کے بغیر کام بہت اچھا چلتا ہے، سمجھے، اور قرآن کریم نے بھی ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھو جھوٹوں کا تذکرہ آیا تو لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، یہ بھی قرآن شریف کی آیت، اور یہ بھی قرآن شریف کی آیت کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اگر جھوٹ کے بغیر کام چلتا ہی نہ ہوتا تو لعنت ان پر کیوں بھیجی گئی، اور اگر سچ بولنا اتنا ہی برا ہے کہ جھوٹ بولے گا تو ہی گزارا ہوگا، سچ بولے گا تو بھوکا مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، معاذ اللہ، پھر اللہ پاک تو فرما رہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ۔ تو اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے سچے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ ہونے کا قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ تو کبھی بولنا ہی نہیں چاہیے، سانچ کو آنچ نہیں ہے، سمجھے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور جب اتنا جتنا بھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے، اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، نادم ہو کر سچے دل سے توبہ کر لیجئے، اور جھوٹ بول کر کسی کی حق تلفی اگر کی ہے یا اس کی دل آزاری کی ہے تو وہ پھر اس کے یعنی کہ تلافیاں بھی باقی رہیں گی، معافی مانگنا یا جو نقصان پہنچایا ہے جھوٹ بول کر مالی طور پر، تو وہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ نامحرم عورت کے سر پر ہاتھ پھیرنا کیسا؟
جائز نہیں ہے اس کے بالوں کو ہاتھ لگانا۔ عورتوں کو بھی بچنا چاہیے، بعض بزرگوں کے آگے یہ سر جھکا دیتی ہیں، پھر اب ان کی بزرگی بیچاروں کی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، جیتی رہو، مار دیا بیچاری کو کیا جیتی رہو۔ اللہ کریم صحیح اسلامی پردہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
جو شوہر اپنی بیوی پر اپنے دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے دوستوں کو تو وقت دیتے ہیں بیوی کو وقت نہیں دیتے، اور اپنے دوستوں کی وجہ سے بیوی کا دل دکھاتے ہیں، ہر وقت دوست دوست کرتے ہیں، اپنے دوست کی ہر بات مانتے ہیں اور بیوی کسی بات پر اپنی رائے دے تو جھڑک دیتے ہیں، ایسے مرد کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے اور بیوی کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
بیوی کو جتنا حسب ضرورت اگر ٹائم دیتا ہے، پھر مزید تھوڑا بہت دوستوں کو دیتا ہے، کاروبار کو دیتا ہے، اور کسی طرح وہ ایسی حق تلفی نہیں کرتا جس کو شریعت حق تلفی قرار دے، تب تو ظاہر ہے وہ مجرم نہیں ہے۔ اب وہ کیا صورت ہے، تو انہیں سب کو یعنی کہ بیلنس کرنا چاہیے، ورنہ دوستوں کا کم ہوتا ہے۔ بیوی کو یہ شکوا ہوتا ہے کہ اپنی ماں کو زیادہ ٹائم دیتا ہے، ماں بہن کے پاس یہ غصہ بڑا ہوتا ہے مجھے ٹائم نہیں دیتا، تو یہ اس میں بعض اوقات جیلسی جو ہے نا وہ بھی کار فرما ہوتی ہوگی۔
اب یہ والدین کو بھی شکایت ہے کہ یہ آتا ہے کھاتا ہے اور چلا جاتا ہے، یعنی ایک کسی والد نے کہا تھا اپنے بیٹے کو، بیٹا یہ گھر ہے، تو نے گھر کو ہوٹل بنا لیا ہے، خالی سونے آتا نہ کھانے آتا، باقی کوئی اور کام ہے بھی کہ نہیں ہے گھر کے اندر۔ تو اس طرح کے جو نوجوان جو شادی شدہ ہیں وہ نہ اپنے مطلب بچوں کی امی کو وقت دے پا رہے ہیں، نہ اپنے بچوں کو وقت دے پا رہے ہیں، اور جو گھر میں پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ والدین کے لیے بھی یہی پرابلم ہے کہ وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، دوستوں بیٹھتے ہیں اور اپنی رات کو برباد کرتے ہیں، پھر دیر تک رہیں گے باہر، گھر آئیں گے تو گھر میں پھر دیر تک اٹھائیں گے۔ تو ایسے اگر جو ہیں جو غیر ذمہ دارانہ انداز اختیار کرتے ہیں، میں اس کا ایک ورڈ کہہ دیتا ہوں، جو غیر ذمہ دارانہ اس طرح کا اپنا انداز اختیار کرتے ہیں، ان مردوں کو آپ کیا سمجھائیں گے؟
ظاہر ہے کہ جو مطلب میں نے عرض کیا نا کہ وہ میں نے جامع جواب دیا تھا ابھی، کہ اگر حق تلفی جس کو دے، اسلام جس کو حق تلفی قرار دے، حق تلفی وہ ہوگی، جیسے بیوی بولے کہ تم میرے سامنے بیٹھا رہے تو یہ بھی نہیں درست نا، جب یہ اپنا جو بھی حقوق ادا کرتا ہے، ٹائم دیتا ہے، گھر کے کام کاج بھی کر لیتا ہے، بچہ بیمار ہو جائے تو کلینک بھی لے جاتا ہے بیچارہ، بیوی کو بھی لے جاتا ہے، پھر بھی بعض اوقات عورت کی عادت ہوتی ہے کہ یہ گلا شکوا کرے، اسی طرح بعض شوہر بھی بڑے مسئلے کھڑے کرے ہوتے ہیں عورت کو، ہر وقت تنگ کریں گے یہ۔ تو یہ کہ جیسا موقع جیسا ہی ہے، مطلب جنرلی طور پر جو حالات ہوں، جس طرح کے معمولات ہوں اور شریعت سے وہ ہٹ کر نہ ہوں، تو اس میں مرد کو عورت کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ان کا ماحول خوشگوار رہے، حالات درست رہیں اور آپس میں کوئی ناراضیاں نہ ہو۔ اب بیوی کی کوئی فرمائش ہے، کوئی بیوی کوئی مطالبہ کرتی ہے، تو اب یہ کہ آپ دیکھ لیں، یہ چاہے شرعاً واجب نہیں ہے اس کا مطالبہ پورا کرنا، لیکن آپ کے اس مطالبہ پورے کرنے سے آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہو رہی ہے، یہ آپ سے خوش ہوگی، جھگڑے نہیں ہوں گے، مسائل نہیں کھڑے ہوں گے، نفرتیں نہیں بڑھیں گی، تو اس طرح کی فرمائشیں پوری کر دینی چاہیے۔ یہ حکمت عملی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، نہ بیوی کو اتنی فرمائشیں کرنی چاہیے کہ وہ بیزار ہو جائے، نہ شوہر کو اس کی فرمائشیں رد کرنی چاہیے کہ اس کو نفرت ہو جائے شوہر سے، یہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے، ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا۔ اب جیسے کہ شوہر کی بات کرتے ہیں تو یہ ماں بیٹے باپ بیٹوں کا بھی تو مسائل ہیں کہ موبائل، چاہے بیوی ہو چاہے ماں ہو، یہ موبائل پر لگا رہے گا، دونوں میں سے کسی کو بھی یہ لفٹ نہیں کرے گا، اس کو برا تو لگے گا۔ اسی طرح بیوی کے سامنے بھی وہ بیٹھا ہوا ہے، اب یہی لے کر یہ ہر وقت لگا رہے گا موبائل لے کر، تو اس کو چیڑ تو ہو جائے گی نا، حالانکہ اس کے حقوق ادا کر رہا ہے لیکن اس کو چیڑ ہو جائے گی کہ میری بات کا جواب نہیں دیتا، میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا، مسکراتا نہیں ہے، لفٹ نہیں کراتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب مطلب یعنی کہ موقع کی مناسبت سے جو حسن معاشرت ہے اس کا خیال رکھے، حکمت عملی سے چلے گا تو گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے، چاہے پورا پورا دن گھر نہیں جائے گا تب بھی جھگڑے نہیں ہوں گے، اگر وہ حکمت عملی سے چلے گا، موقع و موقع کانٹیکٹ کرتا رہے گا، کام کا پوچھتا رہے گا، میں جو بھی ضرورت ہو میں لے آؤں، میں ابھی آؤں گا اتنے بجے تو میں لیتا آؤں گا، تو اس طرح کی اگر وہ کرتا تو جھگڑے نہیں ہوں گے، نو لفٹ کرے گا تو جھگڑے ہوں گے۔ پھر بیوی کا مزاج اپنا ہوتا ہے، عورت کا مزاج، مرد کا مزاج اپنا ہوتا ہے، ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے تو لڑائی نہیں ہوتی، چاہے دونوں کتنا کتنا عرصہ گھر سے باہر رہیں، اور اگر ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے تو پھر چاہے گھر میں رہیں یا باہر رہیں وہ کسی نہ کسی بات پر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر جیسا باہر ہونے کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سبب سے باہر ہے تو اس سبب کا بھی اثر پڑتا ہے کہ دیر سے آتا ہے، سارا دن نہیں آتا، یہ کرتا کیا ہے، نوٹ کماتا ہے، خیر ہے، پھر کوئی ناراضی نہیں ہے۔ ویسے اگر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے تو ناراضی ہے کہ گھر پہ رہو، بچوں کو دیکھو، بچے بگڑتے جا رہے ہیں، ان کا خیال رکھو، یہ بھی کرنا ہوگا۔ بہرحال گھر کے حالات، اپنی زوجہ کی نفسیات، زوجہ شوہر کی نفسیات کو پرکھنے میں کامیاب ہو جائے اور اس کے مطابق دونوں ایک دوسرے کو ڈیل کریں گے، کبھی بھی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ جہاں اس میں چوک ہوئی، بھول ہوئی، منمانی کرنے بیٹھے تو لڑائی، یہ جو میں نے فارمولے دیے اس پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہ تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
حضور، یہ فیس بک سے ایک سوال موصول ہوا ہے کہ طواف میں بہت رش ہے اور دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو اب باہر نکلنا مشکل ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ بغیر وضو طواف کیا جا سکتا ہے؟
بغیر وضو طواف نہیں کرے گا، جہاں سے ٹوٹا ہے یہ اس کو یاد کر لے کون سے پھیرے میں ٹوٹا ہے اور وضو کر کے وہیں سے شروع کرے، یا ادھورا پھیرا جو ہے وہ بھی یعنی کہ نئے سرے سے شروع کر سکتے ہیں وضو کرنے کے بعد۔ وہ چار اور تین کا تو وہ پھر وہ فرض ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ کہ سات پھیرے پورے کرے مطلب بے شک، تو یہ اس طرح وضو کر کے آ جائے، بھلے رش ہے ٹھیک ہے، ثواب ملے گا۔ افضل الاعمال احمزها، افضل ترین عمل وہ ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو، زحمت میں تکلیف، محنت، حج بھی تو کرنا ہے نا، ساری زندگی کے گناہ بھی تو معاف کروانے ہیں نا، کبھی آزمائش ہو جائے تو صبر و ہمت سے کام لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر علیہ السلام، لوگ کام کاج سے فارغ ہو کر جب گھر آتے ہیں تو موبائل پر لگے رہتے ہیں اور مذاق مسخری کے کلپ وائرل کرتے رہتے ہیں، اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
اب یہ تو ایسا مرض ہے، ایسا نشہ ہے کہ اس کا علاج بہت مشکل ہو گیا ہے، اتنی مطلب ناسمجھی کا دور دو رہا ہے، خالی موبائل پر لگے رہتے ہیں تو اپنے کو لگتا ہے کہ موبائل دیکھ رہا ہے، یہ بعض اوقات اپنا پیج چلا رہا ہوتا ہے۔ ہم جیسا آدمی آتا ہے نا، کبھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ موبائل والوں کا ایک رش ہو جاتا ہے، وہ تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اپنے پیج پر یہ چلا رہا ہے، یہ چلا رہے ہوتے ہیں، جس جس کو چلا رہے ہوتے ہیں، نہ کرنے کے کام کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہنے کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، پھر بعض اوقات تو بدقسمتی سے گیٹ اپ ان کا اسلامی ہوتا ہے، امامہ بھی پہنیں گے، داڑھی بھی ہے سمجھے، اور پھر یہ اس سے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب آدمی کو شرم آئے، یہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں، یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ اچھے نہیں ہوتے، بھلے وہ گیٹ اپ اچھا ہے باقی ان کا انداز اچھا نہیں ہے، بلکہ ایسے گیٹ اپ کو، مذہبی گیٹ اپ کو یہ بدنام کرتے ہیں ایسے لوگ، لوگوں کو مولانا مولانا دیکھا ہے، یہ مولانا ایسا مولانا یوں کر رہا ہے، ذرا یہ کر رہے ہوتے ہیں، مولانا بھی کر رہے ہوتے ہیں، منڈانا بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں سمجھو، لیکن ہر فرد نہیں کرتا، لیکن کرنے والوں کی بھی ایک تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے، سب کو مطلب پتہ نہیں کیا ہاتھ میں آ گیا ہے سوشل میڈیا، وہ اب اس میں کوئی ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہے تو کوئی انسٹاگرام پر اپنا وقت برباد کر رہا ہے، تو کوئی فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے گناہوں میں اپنے اضافہ کر رہے ہیں، بہت اضافہ کر رہے ہیں، بہت اضافہ کر رہے ہیں، خدا کی پناہ۔ یعنی کہ جیسے مذاق مسخری والے بعض ایسے ایسے کلپ ہوتے ہیں جن میں کوئی لیسن نہیں ہوتا، یہ بھی وائرل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جس کو مطلب نہیں، اگر یہ لہو و لعب نہیں ہے تو کیا ہے، جس کو ہم لوگ یہ वायरल कर रहे हैं, हंसी मजाक टाटा टाटा करके हंस रहे हैं, तो इसको भेज दिया, उसको भेज दिया, व्हाट इज दिस। ये लहव लगीब वाले यानी के खेल कूद वाले मजाक मस्करियों वाले, सिर्फ इसमें मजा आता है, कोई लेसन नहीं होता, कोई इसमें ना इबरत होती है। ये आम तौर पे ये मजहबी लोग भी इसको वायरल कर रहे होते हैं, इनको समझ नहीं आती कि मैं ये क्यों वायरल कर रहा हूँ। इसमें गुनाह के काम होते हैं बाद बाद इसमें, तो ये फजूल नहीं। आप ये ना देखें, आप गौर करें कि इसमें कोई लेसन मिल रहा है या किसी को मुतला करना है किसी वजह से, देखो यार ये फुला ये कर रहा है, इसको कैसे समझाएं यार, इसला कैसे हो? कोई सबब हो या बताना मकसूद हो कि देखो ये कैसा लग रहा है, तुम इसे धंधे मत करना, बच के रहना। यानी कोई वजह हो कि ऐसी मतलब यानी कि बिला वजह पर चल रही है, काम मिल गया लोगों को। मजहबी क्लिप नहीं अच्छे लगते, ये बात तो है, मजहबी क्लिप आगे नहीं बढ़ाएंगे। गुनाह भरे फजूलियात वाले लहू और लईब वाले, अब वो जैसे कि बकरीद आ गई तो वो टीले टीले जितने बकरे बना रहे हैं एआई से, इतने बड़े बड़े ढगे बनाएंगे, और हम ढगा बोलते हैं मेमनी, शुद्ध मेमनी में बेल को, बड़े बड़े बेल बनाएंगे, गाय भाग रही है उसको टक्कर मार रही है और ये हट जाता है और ये छलांग मारती है, व्हाट इज दिस। मजा बहुत आता है देखने में, लेकिन ये लहू और लईब नहीं तो क्या है, इसका कोई यानी लेसन नहीं है इसमें। हाँ ऐसी कोई नीयत है कि गाय भागी उसने टक्कर मार दी, तो नीयत ये कि वो बच के रहना बकरीद में, ये बोलते हैं बड़ा गरीब जानवर है, घर का पला हुआ है, बच्चा भी चला लेगा, ये लो चला के देखो, वाकई उसकी मौजूदगी में और वो रेवड़ में बच्चा उसको चला लेगा। ये थोड़ा अपने रेवड़ से रोड पर आकर बताएगी गरीब किसको बोलते हैं, आ जाओ। फिर जो बाजात ये गाड़ियों की आवाज़ें भूपों की आवाज़ें सुनकर तमाशा बनाती है ना, कभी किसी को ठोक दिया, गाड़ी में सर घुसार दिया, ये भी होता है गाड़ी, ये भी गाड़ी में डाल देगी सर और क्या क्या लोगों को मतलब जख्मी करेगी, बाज़ बेचारे फौत भी हो जाते होंगे, राहगीरों पर भी, राहगीरों का भी खतरा होता है कि बेचारे वो बगैर लिए दिए सदमे आ जाएं, ये तो इसलिए बच के रहना। इस नीयत से किसी को दिया कि ये सब हो रहा है तो समझ में आता है कि अगर ये नीयत है तो खाली तफरीहन दे रहे हैं तो फिर ये फिर लहू व लईब होना समझ में आ रहा है इसका। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात।
फैजाने शाह जो सरा मदनी मुजाकरा, अत्तार की इल्मी जिया मदनी मुजाकरा,
इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुजाकरा, अत्तार की इल्मी जिया मदनी मुजाकरा।